نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہے تو مداخلت کرو اس طور سے جو نہایت عمدہ ہو تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص کہ جس کے اور تمہارے مابین دشمنی ہے تمہارا جانثار دوست بن جائے گا اور نہیں پہنچ پاتے اس مرتبے کو مگر وہی کہ جو صبر کرنے والے اور نہیں حاصل کر سکتے اس مقام کو مگر وہ لوگ جو بڑے نصیب والے ہیں. اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ ہو ہی جائے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. حاضرین اور ناظرین، یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات 34-36 ہے اور یہ ہمارے اس منتخب نصاب کے درس نمبر 9 کی آخری قسط ہے. اس میں صبر کا بیان ہے، لیکن جیسا کہ اس درس میں ہم نے دیکھا کہ ہر پہلو سے جو بلند ترین چوٹیاں ہیں ان کا ذکر ہوا ہے. ایمان کی چوٹی، اللہ کی ربوبیت پر دل کا ٹھک جانا، تواصی بالحق کی چوٹی، اللہ کی طرف بلانا، اسی طرح یہاں تواصی بالصبر جو آخری شق ہے لوازم نجات میں سورۃ العصر کی روح سے، اس کی بھی بلند ترین چوٹی کا بیان. یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام کا ایک نظام قانونی ہے، فقہی یا شرعی یا قانونی نظام کے اعتبار سے بدی کا بدلہ بدی ہو سکتا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ کو بھی اسی طرح کی زیادتی اس پر کرنے کا حق ہے. احساس اور بدلے پر اسلام کا قانونی نظام قائم. چنانچہ حامی مسجدہ کے فوراً بعد سورہ شورا آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا. اس میں قاعدہ کلیہ یہ بیان ہو رہا ہے، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، یہ قانون ہے. البتہ اس سے بلند تر سطح ہے، فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اصلاح حال کے لیے کوشاں ہو تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس نے اپنے لیے بہت بڑی کمائی کی. اس کے بعد پھر فرمایا گیا اس مقام پر کہ اگر کوئی شخص اس پر زیادتی ہوئی ہو اور وہ بدلہ لے تو اس پر ہرگز کوئی ملامت نہیں ہوگی، اس نے اپنا ایک قانونی حق استعمال کیا. لیکن پھر تلقین ہوئی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَصْمِ الْأُمُورِ، ہاں جو صبر سے کام لے اور معاف کر دے تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. قرآن مجید کی جو جامع تعلیمات ہیں ان کا یہ بہت ہی حسین نمونہ ہے کہ ایک توازن ہے، قانون بدلے اور قصاص پر ہے، لیکن اخلاق کی بلندی یہ عفو اور مغفرت اور گالیوں کے بدلے دعائیں دینا ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ مقام دعوت پر جو شخص فائز ہو جائے، جو دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو، جس کی شرط ہم نے پچھلے سبق میں دیکھی کہ عمل صالح اس کی شرطیں لازم ہیں، اس کے لیے بدلہ لینے کا معاملہ یہ اس کے منصب کے مناسب نہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے وہ مقام ہے جو ان آیات میں آیا۔ فرمایا والا تستوی الحسنت ولا السیئہ، بڑا پیارا انداز ہے، ایک ایسے یونیورسل ٹروتھ کو انشیٹ کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اختلاف ممکن نہیں۔ ہر انسان مانے گا کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، لو بگیٹس لو، ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹریڈ، محبت آپ کریں گے تو جواب میں بھی محبت ملے گی، چاہے کچھ تاخیر سے ملے۔ جیسے جگر کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ بسا اوقات انسان محبت کو پہچان نہیں پاتا، جگر وہ تو زسر تاپا محبت ہی محبت ہے، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی۔ پہچاننے میں دیر لگ سکتی ہے، لیکن جب فطرت انسانی محبت کو پہچان لے گی تو محبت کا جواب محبت سے دے گی۔ اسی طرح نفرت اور عداوت، ظاہر بات ہے کہ اس کے کوکھ سے نفرت اور عداوت ہی جنم لے۔ تو یہ وہ قاعدہ کلیہ ابدی حقیقت ہے جس سے بات شروع کی گئی، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اب اس سے جو نتیجہ نکالا گیا، ادفع باللتی ہی احسن، جب تم مقام دعوت پر فائز ہو، لوگوں کو خیر اور نیکی اور بھلائی کی اور اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو تو مخالفت تو ہوگی، ویسٹڈ انٹرسٹ، مفادات، چودراہٹیں اور سیادتیں اور ان کا تحفظ، اس کی وجہ سے لوگ مخالفت تو کریں گے، لیکن تمہارا جوابی رویہ اس مخالفت کے رد عمل کے طور پر ایسا ہونا چاہیے جو نہایت اعلیٰ ہو، بہت عمدہ ہو۔ دیکھنے والے دیکھیں کہ جبکہ لوگ گالیاں دے رہے ہو تم دعائیں دو، جبکہ تم پر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہو تم لوگوں کی خدمت میں پھول پیش کرو۔ یہ جان لیجئے یہ بات آسان نہیں ہے، اسی لیے آگے چل کر فرمایا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نہیں پہنچ سکتے اس مقام و مرتبے کو مگر وہی جن میں سہار کا مادہ ہے، صبر اور تحمل ہے، جو جھیل جانے والے ہیں، جو کڑوے گھوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو اپنے اوپر سختی کو برداشت کر جاتے ہیں لیکن سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے نصیبے والے ہیں، صاحب حظ عظیم۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مقام پر کامل ترین مثال تو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بتمام و کمال مصداق تو ذات انور ہی ہے، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں طائف کی گلیوں میں پتھراؤ ہو رہا، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا ہے، لوگ تالیاں پیٹ رہے ہیں، استہزاء و تمسخر ہو رہا، بڑے ہی طنز کے اور تانوں کے تیر برسائے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں اور ملک الجبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے مابین طائف کی بستی آباد ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو ایذا پہنچائی ہے وہ پس کر سرمہ بن جائے۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنی بڑی تاریخی حقیقت میں غور کیجئے، ہم پاکستان کے بسنے والے حضور کے اس قول مبارک کو سب سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سرزمین میں اسلام کا پیغام لانے والی شخصیت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ کون تھے؟ یہ ثقفی تھے، ثقیف کا قبیلہ جو ہے وہ طائف کا قبیلہ ہے، اگر طائف کی وہ بستی اس وقت تباہ و برباد کر دی گئی ہوتی تو محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کہاں سے آتے؟ تو یہ جو کردار ہے اور یہ جو بلندی ہے اور یہ جو چوٹی ہے صبر کی، میں نے عرض کیا کہ اس کے کامل مصداق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور صحابہ کرام کے بعد ہمیں اس نقشے پر نظر آتے ہیں اولیاء اللہ صوفیاء کرام، انہوں نے جس طرح نفرت کا جواب محبت سے دیا، انہوں نے جس طرح گالیوں کے جواب میں دعائیں دی، لوگوں کی طرف سے دی جانے والی ایذاؤں کے جواب میں انہوں نے خدمت خلق کو اپنا شعار بنایا، اسی کا نتیجہ نکلا وہ جو کہنے والے نے کہا ہے کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ انہوں نے دلوں کو فتح کیا اور وہ زمانے کے فاتح بنے۔ غور کیجئے، شیخ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کفر کے گڑھ میں آ کر بیٹھے، ان کے پاس کون سی قوت تسخیر تھی جس کے نتیجے میں 90,000 اشخاص ایک فرد واحد کے ہاتھ پر ایمان لیا؟ یہ شیخ بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ تمام قبائل، راجپوت قبائل اس علاقے کے، ستلج اور راوی کے دونوں طرف جتنے قبائل آباد تھے، یہ سب کے سب اس فرد واحد کے ذریعے ایمان کی دعوت قبول کرنے والے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی زندگیاں نقشہ تھی ان آیات مبارکہ کا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، ادفع بالتی ہی احسن، مدافعت کرو، لوگوں کی مخالفت کو دفع کرو، دور کرو، غیر مؤثر بنا دو، لیکن کس طور سے؟ جو بہت اعلیٰ ہو، بہت عمدہ۔ تو تم دیکھو گے کہ وہی جو آج خون کے پیاسے ہیں وہی کل تمہارے جانثار ہوں گے، جو آج تمہارا خون بہانے کے درپے ہیں وہ جہاں کہیں تمہارا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہانے کو اپنے لیے موجب سعادت جانے گا۔ یہ بات جان لیجئے کہ کچھ ایسی مس شدہ طبیعتیں بھی ہوتی ہیں، پرورٹڈ نیچر کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر محبت بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ ابو جہل نے اس کا اثر قبول نہیں کیا، ابو لہب کے اندر وہ صلاحیت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ محبت، فاتح عالم محبت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں تھی، اس سے اثر قبول کر سکتا۔ لیکن یہ کہ یہ استثنائی مثالیں ہوتی ہیں، بحیثیت مجموعی نوع انسانی اس محبت اور اس اعلیٰ اور احسن طرز عمل کا اثر قبول کرتی ہے، جلد یا بدے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی شیطان کی جانب سے کوئی اکساہٹ ہو ہی جائے، بر بنائے طبع بشری کسی وقت ہو سکتا ہے کہ نفس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ انسان کا نفس اسے آمادہ کرے کہ گالی کا جواب گالی سے دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، کبھی انسان کے جذبات میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو جان لو کہ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی، یہ اس کی اکساہٹ ہے، وہ تمہیں اس راستے پر ڈال کر تمہاری دعوت کو غیر مؤثر کر دینا چاہتا۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ کبھی اگر بر بنائے طبع بشری شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ پیدا ہو ہی جائے، تب بھی ایک راستہ تمہارے لیے کھلا ہے، ایک پناہ گاہ ہے، فوراً لب کو اس پناہ گاہ کی طرف، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی پناہ طلب کرو۔ اس میں گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو ہمارے سابقہ درس میں بھی آ چکی ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں اب اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ کے لیے مسئول اور معمول ہو گیا ہوں۔ جب تک انسان اس عالم بشریت میں ہے اور شیطان کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان کو انسان کے پورے وجود میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون اس کے پورے وجود میں حرکت کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ اگر کہیں اس طرح کی کیفیت وہ اپنے نفس میں محسوس کرے شیطان کی جانب سے اکساہٹ، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ مقام، فرمایا انہو ہو السمیع العلیم، تمہارا پشت پناہ، تمہارا ساتھی، تمہارا مددگار وہ اللہ ہے جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو تم اگر اس کے ساتھ وابستہ رہو گے، اس سے لو لگائے رکھو گے۔ دیکھیے ہمارے اس سبق کا جو نقطہ آغاز تھا، بات پھر وہی پہنچ گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ہمارا پروردگار پالنہار، ہمارا پرورش کنندہ، ہمارا رازق اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ ان کے لیے وہ وعدے ہیں کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ غم کھاؤ، نہ کوئی اندیشہ اور خوف رکھو، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کا اختتام بھی ہو رہا ہے فاستعذ باللہ۔ جب بھی کبھی شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی وسوسہ اندازی، کوئی اکساہٹ محسوس ہو، فوراً اللہ کی جناب میں آؤ۔ رحمت خداوندی، جو بھی شخص اس کی طرف آتا ہے پناہ کے لیے، اس کو پناہ دیتی۔ یہاں ہمارا یہ نواں سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کے اس مقام تک کسی ادنا درجے میں رسائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر آج کے درس سے متعلق کچھ سوالات ہو تو میں حاضر ہوں۔
ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جن آیات قرآن کی تلاوت کی ہے، ان میں آیا ہے کہ برائی کا جواب جو ہے بھلائی سے دینا چاہیے۔ موجودہ دور کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس آیت میں کیا حکمت ہے؟
یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیات مبارکہ حکمت دعوت و تبلیغ سے بحث کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا نظام تو چلے گا قانون کی بنیاد پر، جو قصاص اور بدلہ ہے، جرم کی سزا دی جائے گی، زیادتی کا بدلہ دلایا جائے گا، اسی پر دنیا کا نظام صحیح قائم رہ سکتا ہے۔ عفو کی بنیاد پر دنیا کا نظام صحیح نہیں رہے گا۔ لیکن ایک مقام دعوت ہے، وہ لوگ کے جو خلق خدا کو خیر کی، بھلائی کی تلقین کر رہے ہو اور اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے کہ انہیں برائی کے جواب میں بھلائی کرنی ہوگی، گالیوں کے جواب میں دعائیں دینی ہوگی، پتھر کھا کر پھول پیش کرنے ہوں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، جب تک یہ صورتحال نہ ہو کہ انہی کی ایک عکاسی ہر دائیے اللہ اپنی شخصیت میں پیدا کرے، تو اس کی دعوت کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی۔
ڈاکٹر صاحب، ان آیات میں شیطانی وسوسوں کا ذکر ہے، کہ آپ تشریف فرمائیں گے کہ ان شیطانی وسوسوں کیا مراد ہے؟
شیطانی وساوس ویسے تو ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے۔ در حقیقت ہمارے نفس امارہ میں جتنے بھی دائیات ہیں، جتنے بھی تقاضے ہیں، شہوات اور خواہشات، ان سب کو شیطان بھڑکاتا ہے، اور اس کے اس بھڑکانے کے عمل کو ہم وسوسہ اندازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں خاص طور پر ان آیات مبارکہ میں انتقام اور بدلہ لینا اور برائی کا جواب برائی سے دینا، اس ارادے کو دل میں پیدا کرنا، یہاں اس کو وسوسہ شیطانی سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ وہ مقام دعوت کے منافی ہو جائے گا اور داعی اللہ کی دعوت کو غیر مؤثر بنا کر رکھ دے گا۔ لہذا اس سے ہوشیار اور چوکنے رہنے کی ضرورت بتائی گئی۔ اور جب بھی کبھی انسان یہ محسوس کرے کہ اس کے اپنے جذبات میں بھی اشتعال پیدا ہو رہا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی پناہ لے آئے۔ حضرات، آج ہمارا مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس نمبر 9 ختم ہوتا ہے، جو سورہ حامیم السجدہ کی آیات 30-36 پر مشتمل تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ اس نصاب کے جامع ترین اسباق میں سے ایک سبق ہے، اور اس میں ہر اعتبار سے جو بلند ترین چوٹیاں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھی گئیں، تاکہ ہم اپنی نگاہ بلند رکھیں، اپنا آئیڈیل بہت اعلیٰ رکھیں۔ اس کے بعد ہر انسان اپنی اپنی ہمت اور محنت اور اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق پہنچ پائے گا جہاں تک اللہ اس کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، لیکن نگاہ بلند رکھنی چاہیے، آئیڈیل اونچا رکھنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ ہمارا آئندہ سبق اعمال صالحہ کی تشریح پر جو مشتمل مقامات اس نصاب میں شامل ہیں اس میں سے اولین سبق ہے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات پر مشتمل. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.